نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فإذا عزمت فتوكل على الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی دو آیتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. بڑھ جاؤ آرام سے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب بنایا تو جتنی عزت انسان کو دی بناتے ہوئے، اتنی عزت کسی اور مخلوق کو نہیں دی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے جب فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ نے فرمایا کہ اے شیطان، تو نے اس مخلوق کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ لما خلقت بیدیا، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. ساری مخلوق اللہ ہی نے بنائی ہے، شیطان کو بھی اللہ ہی نے بنایا، اور جو بھی بنایا جاتا ہے دونوں ہاتھوں ہی سے بنایا جاتا ہے، جو کچھ بنایا جاتا ہے. لیکن آدم کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ کہ میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کو آدم سے جتنی محبت، اتنی محبت کسی اور مخلوق سے نہیں. اگر کوئی شخص، کوئی مزدور یا کوئی ٹھیکیدار کسی مکان میں بڑی محنت کرتا ہے اسے تعمیر کرنے میں، اور وہ مکان کسی حادثے میں ہلاک ہو جائے، یعنی برباد ہو جائے، تو کیا کہا جاتا ہے؟ کہ یہ تو میرے ان ہاتھوں نے بنایا تھا، تو میرے دونوں ہاتھوں نے یہ تعمیر کی تھی، خود بنایا تھا براہ راست. ایک مرتبہ پنجاب میں میری کسی صاحب سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے مجھے کسی سڑک کا نام لے کر بتایا کہ کراچی میں فلاں روڈ پہ آپ نے سفر کیا ہے. میں نے کہا ہاں. بڑے فخر سے کہنے لگے وہ میرے ہاتھوں کی بنائی ہوئی ہے. انجینئر تھے وہ، میرے ہاتھوں نے بنایا ہے اس روڈ کو. اب دیکھو، جس وہ انجینئر تھے انہوں نے مزدوروں سے بنوائی، اور چونکہ کھڑے ہو کر ساری ذمہ داری، ساری نگرانی خود، لہذا اس روڈ پہ چلنے والے سے بھی وہ بار بار پوچھتے ہیں کہ آپ اس پہ چلے ہیں، وہ روڈ آپ نے دیکھی ہے، وہ سڑک دیکھی ہے. دیکھی ہے اگر آپ کہیں تو انہیں بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میرے ہاتھوں کی بنائی ہوئی سڑک انہوں نے استعمال کی ہے. انسان اپنی محنت سے اور اپنی کارکردگی سے، اپنی ذہانت سے جس چیز کو ڈیزائن کرتا ہے، جس چیز کو بناتا ہے، اس میں انسان کو اس سے محبت ہوتی ہے. اس کی اور آسان مثال کہ آج کل ڈیجیٹل کیمرے کے ذریعے جو تصویر کھینچی جاتی ہے وہ ہو بہو ویسی ہی ہوتی ہے جس کی تصویر کھینچی گئی ہے، بالکل اسی جیسی ہوتی ہے۔ ہاتھ کے ذریعے اتنی صفائی سے پینٹنگ کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن پینٹر جو ہے، ہاتھ سے تصویر بنانے والا، وہ اگر کسی درخت کی تصویر اپنے ہاتھ سے بناتا ہے تو اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر کو تو وہ اپنے گھر میں کمرے میں سجائے گا، کسی کیمرے سے کھینچی گئی اس درخت کی تصویر کو وہ اپنے کمرے میں نہیں لگائے گا۔ حالانکہ وہ جو کیمرے سے کھینچی گئی ہے وہ اچھی ہے، اور ہاتھ سے جو بنائی گئی ہے اس میں کچھ تھوڑا سا فالٹ ہوگا، بالکل ہو بہو ویسے ہی نہیں ہوگی، لیکن یہ اسے اپنے گھر میں کیوں لگائے گا؟ اس لیے کہ لوگ پوچھیں گے، بھئی یہ درخت کی تصویر، یہ پینٹنگ کہاں سے خریدی؟ تو یہ کیا کہے گا کہ یہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے۔ انسان اللہ ہی کی صفات کا مظہر ہے، اللہ محبت کرتا ہے انسان بھی محبت کرتا ہے، اللہ کو غضب آتا ہے انسان کو بھی غضب آتا ہے، اللہ شکر گزاری کو پسند کرتا ہے انسان بھی شکر گزاری کو پسند کرتا ہے۔ اللہ نے انسان کو وہ صفات عطا فرمائی ہیں جو صفات اللہ کو پسند ہیں اپنی ذات کے لیے۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اختیار کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے اخلاق کیا ہیں؟ سخاوت اور محبت، رحمت۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اللہ جیسے بن جائیں، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت لامحدود اور بندے کی رحمت محدود۔ اللہ کی جو صفت علم ہے لامحدود ہے، بندے کی صفت علم بہت ہی محدود، لیکن حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ صفات اپناؤ، اختیار کرو ان کو، علم کی صفت، محبت کی صفت، رحمت کی صفت، غیرت کی صفت۔ تو جیسے انسان اپنی بنائی ہوئی چیزوں پہ فخر بھی کرتا ہے، محبت بھی کرتا ہے، آپ کسی پینٹر کے گھر میں جائیں، اس نے اپنے ہاتھ سے کسی درخت کی تصویر بنائی اور ساتھ میں ایک ڈیجیٹل کیمرے سے وہی درخت کی تصویر کھینچی ہوئی لٹکی ہے، آپ نے اس کے ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر کو اٹھا کے زمین پہ پھینک دیا، رون دیا، وہ غضبناک ہو جائے گا اور کیا کہے گا کہ اگر آپ نے یہ تصویر توڑنی تھی تو یہ جو کیمرے سے کھینچی گئی تصویر ہے یہ توڑ دیتے، اس کی توہین کر دیتے، میرے ہاتھوں سے بنائی ہوئی تصویر جو آپ نے توڑی اور اس کی توہین کی، اس سے میرے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے آدم کو بنایا بیدی، اپنے دونوں ہاتھوں سے، جیسے گارے کو، جیسے کوئی بچہ کھلونا بناتا ہے نا مٹی کا، آج کل تو بچوں نے مٹی میں کھیلنا ہی چھوڑ دیا ہے، ہم جب چھوٹے تھے تو چکنی مٹی میں پانی ملا کے گاڑیاں واڑیاں بناتے تھے، پھر اس میں ٹینی نانا لگاتے تھے اوپر، وہ ایمبولنس کا ہوتا ہے نا، اس کو ہم نے اپنی زبان میں ٹینی نانا کہا ہوا تھا، وہ ٹو 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 بچتا ہے، وہ ابھی تک یاد ہے کہ وہ ٹینی نانا، اس پھر آپس میں گاڑیوں کو ٹکر ٹکر کھیلتے تھے، تو اس سے سب سے پہلے وہ ٹینی نانا ٹوٹتا تھا۔ تو آج کل بچوں نے بالکل مٹی میں کھیلنا چھوڑ دیا، اس سے صحت کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ جو بچہ مٹی میں کھیلتا ہے اس میں قوت مدافعت، ریزسٹنٹ پاور، نزلہ اور زکام کے خلاف زیادہ ہوتی ہے، اس لیے بچوں کو کبھی کبھار تھوڑا مٹی میں کھیلنے دیا کریں، یہ فطرت ہے بچے کی۔ اس کے بعد جب گھر آئے تو پھر نہلا دھلا کے واش بھی کر دیں، کیونکہ یہ بھی فطرت ہے، پھر ایسے ہی نہ چھوڑ دیں اس کو۔ تھوڑی دیر مٹی میں اگر کھیلتا ہے کچھ نہیں ہوتا، اس سے فائدہ ہوگا اس کو، اگر نہیں کھیلے گا تو بڑا ہوگا تو ڈسٹ الرجی، ذرا سی کہیں گرد ناک میں گئی اور 6 مہینے کے لیے لیٹ گئے، یہ حال ہو جاتا ہے پھر۔ یہ جو آج کل عجیب عجیب سے بچے وجود میں آ رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مٹی سے کھیلے ہی نہیں ہوتے کبھی۔ تو इसी तरह अपने बच्चों को जब कोई जुकाम किसी को घर में हो गया तो अब दूसरे को बचाने की कोशिश ना करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को पसंद नहीं किया ज्यादा, होने दे बीमार उसको भी, कोई मसला नहीं है। अल्लाह के नबी ने यहां तवक्कुल का हुक्म दिया है, अल्लाह पे तवक्कुल करो, क्योंकि बच्चे को जब नजला होगा, दूसरे को अगर हो गया तो इलाज से ठीक हो जाएगा, नहीं हुआ तो उसमें रेजिस्टेंट पावर कुव्वते मुदाफत बढ़ती है। दूसरे का जुकाम देखकर भी इसको नहीं हो रहा, इससे भी कुव्वते मुदाफत बढ़ती है जिस्म में। तो बहरहाल ये एक अलग मौजू है। तो मैं ये इस कर रहा था कि बच्चा अपने हाथों से कोई मिट्टी का खिलौना बनाए और कोई आके उसे फौरन तोड़ दे, किस कदर बच्चे को गुस्सा आएगा, किस कदर गजबनाक होगा वो कि मैंने बनाया और अब्बू ने आके फेंक दिया कचरे में। इसलिए बाप बच्चे के जज्बात की रियायत करता है, कैसी उल्टी सीधी चीज बना दे वो तो बाप यही कहते हैं माशाल्लाह क्या अच्छा बनाया। और आसान मिसाल आजकल के बच्चों के लिहाज से, क्योंकि आपने तो देखा ही नहीं होगा किसी बच्चे ने मिट्टी की कोई चीज बनाई हो, आजकल स्कूलों में ड्राइंग की किताबें बच्चों को दे दी जाती हैं कि इसमें सेब बना के लाओ, अनार बना के लाओ और ये रंग भर दो, यही काम होता है आजकल स्कूलों में। तो बच्चा उसमें टेढ़े मेढ़े रंग भरता है, माँ बाप तारीफ करते हैं माशाल्लाह कितना अच्छा रंग भरा है आपने, हालांकि वो लाइनों से क्रॉस कर रहा होता है। आज तक ऐसा अनार कभी आपने दुनिया में देखा नहीं होता जैसा आपके बच्चे ने बनाया होता है, फिर भी आप तारीफ करते हो माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा बनाया। क्यों? आपको पता है कि अगर बच्चे की तारीफ ना की तो इसका दिल टूट जाएगा, ये बेचारा इतनी मेहनत से लगा हुआ है और हम कह दें ये कैसी गाजर बना दी, ऐसा बैंगन थोड़ी होता है, ये क्या बना दिया, फिर अस ओरिजिनल बैंगन लाके दिखा रहे हैं, ऐसा होता है। माँ बाप ये हरकत कभी नहीं करते, माशाल्लाह भाई कितना अच्छा बना दिया। अल्लाह ताला को आदम और आदम की औलाद से किस कदर मोहब्बत, किस कदर मोहब्बत, सारी मखलूक को हुक्म दिया इसके सामने सजदा करो, ये ना देखो कि इसको मिट्टी से बनाया है, शैतान यही अकड़ा रहा, मिट्टी से बनाया, गारे से बनाया, कीचड़ से बनाया, मैं कैसे, मैं आग से बना हुआ। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, मिट्टी गारे से तो बनाया है मगर बनाया बनाया अपने हाथों से। जैसे मिट्टी में अल्लाह ने खुद पानी डाला हो और अल्लाह ने अपने हाथों से उसमें कीचड़ बनाया हो और अल्लाह ने अपने दोनों हाथों से उसको इंसान बना के लिटाया हो, फिर उसकी आंख नाक कान को अपने हाथों से बनाया हो और फिर उसमें रूह फूंकी हो जिससे वो आदम बन गया, ऐसे ऐसे अल्लाह कह रहे मैंने बनाया इसको, तो अंदाजा लगाइए कि इस मखलूक से अल्लाह को किस कदर मोहब्बत होगी, जबकि बनाया भी अहसफी अहसनी तकवीम, ऐसे नहीं जैसे कोई बच्चा बनाता है टेढ़ा मेढ़ा बना के रंग भर देता है, ना 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 ना, ना। फरमाया अपने हाथों से बना के, खलकनल इंसान फी अहसनी तकवीम, इसमें ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए कि इस कायनात में अगर हुकूमत का हक है तो सिर्फ और सिर्फ इस मिट्टी से बनी हुई मखलूक को हुकूमत का हक है, इस जमीन पर अगर खिलाफत का हक किसी को है तो इस पूरी जमीन पर किसको हक है खिलाफत का, इस इंसान को। अल्लाह ने इंसान को गारे और मिट्टी से बना के एक काम किया, इसका भी कुरान मजीद ने जिक्र किया है, गारे और मिट्टी से बनाकर ये तो साबित कर दिया कि मेरे दिल में इसकी मोहब्बत है, बेपना मोहब्बत, ना होती तो अपने हाथों से ना बनाता, ये तो साबित कर दिया। और अपनी किताबों में जो उसने आसमान से नाजिल हुई उन किताबों में ये बता दिया कि मैंने इसके दिल में भी अपनी मोहब्बत के सॉफ्टवेयर डाल दिए। जो चीज बनाई जाती है, कोई भी साइंटिस्ट बनाता है, कोई भी कारीगर बनाता है, उसकी कुछ खसूसियात तो मादी होती हैं और कुछ खासियतें ऐसी होती हैं जो नजर नहीं आती, वो उसके अंदर छुपी हुई होती हैं। दोनों चीजें मिलके मैटर और मादा वजूद में आता है, दोनों चीजें मिलती हैं। मिसाल के तौर पर आप कोई ऐसी चीज खरीदते हैं बाजार से, कोई कंप्यूटर खरीदते हैं, तो एक तो उसका ऊपर का ऊपर की स्क्रीन है, बटन है, और कुछ उसकी ऐसी खासियतें होती हैं जो आपको मालूम नहीं। आपको बताया जाता है कि ये सिस्टम ऐसा है, इसको एयर कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्मी में ये इस्तेमाल नहीं होगा, हीट अप हो जाएगा, इसकी बैटरी इतनी देर तक चार्जिंग के काबिल है, इससे ज्यादा चार्ज की तो खराब हो जाएगी। ये चीजें नजर नहीं आ रही, ये फलां चीज ऐसी है, इसे मैग्नेट से दूर रखें, अगर मिकनातीस के करीब रखा तो इसके अंदर जो कुछ मवाद है वो गायब हो जाएगा। ये सब अंदर की चीजें हैं उसकी, जो आपको नजर नहीं आती। ये भी कहा जाता है इस मशीनरी में खतरनाक रेज है, रेज आपको नजर नहीं आ रही मगर इससे खतरनाक श्वाएं निकल रही हैं। लिहाजा मखसूस अफराद को इस मशीनरी के पास जाने की इजाजत है, मखसूस लिबास में, उसके अलावा किसी को जाने की इजाजत नहीं है। ऐसे ही अल्लाह ने जब ये इंसान की मशीन बनाई तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि हमने इसके दिल में अपनी मोहब्बत का बीज डाल दिया। وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ, فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے آدم کی پشت سے تمام انسانوں کی روحوں کو نکالا, قیامت تک آنے والے انسانوں کی روحوں کو, اور ہم نے ان سے عہد لیا, أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ, اللہ نے عہد لیا تمام ارواح کو, روحوں کو جمع کر کے, ابھی وہ روحیں مادی شکل میں دنیا میں آئی نہیں ہیں, روحیں ہیں نہیں, صرف آج کی زبان میں اس کو آپ کیا کہیں گے, جیسے ایک کمپیوٹر میں ایک تو کمپیوٹر ہے, ایک اس کے اندر ونڈو ہے, جب ونڈوز انسٹال ہوں گی تو اس کمپیوٹر میں جان پڑے گی, ورنہ وہ ڈبا ہے, بٹن ہے, کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان کے سافٹ ویئر تو وجود میں آ گئے, جو روح ہے جس سے یہ چلے گا مشینری, مادہ وجود میں نہیں آیا۔ اس روح سے اللہ سوال کر رہا ہے ہماری پیدائش سے پہلے, آدم کو بنانے کے بعد, کہ الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تمام ارواح نے بیک زبان ہو کر کہا بلا, کیوں نہیں؟ بلا کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہاں ہے تو میرا رب, مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی پوچھنے کا سوال ہے, کیوں نہیں؟ تو بالکل پکی ڈھکی بات ہے یہ, یہ جو اقرار اللہ نے عالم ارواح میں انسانوں سے لیا, جو ہمیں اگرچہ یاد نہیں ہے لیکن اس اقرار سے یہ بتانا مقصود تھا کہ انسان کے دل میں, انسان کی روح میں اللہ کے رب ہونے کا احساس, اللہ کے پروردگار ہونے کا احساس یہ روح کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ, جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے, چاہے ہندو کے گھر میں ہو, چاہے عیسائی کے گھر میں ہو, چاہے سکھ کے گھر میں ہو, تو وہ بچہ کس پر پیدا ہوتا ہے؟ فطرت پر, اللہ کی محبت لے کر پیدا ہوتا ہے وہ۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ بچے کو اللہ کی باتیں اچھی لگتی ہیں, بچے کو فطرتاً جھوٹ سے نفرت ہوتی ہے, جھوٹ بولتا تو ہے مگر اسے احساس ہوتا ہے کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں, بچہ چوری کرتا تو ہے مگر اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں۔ تبھی آپ دیکھیں بچے میں اگر کوئی بچہ چوری کرے تو دوسرا اس کی شکایت لگاتا ہے, یہ شکایت لگانا اس کی علامت ہوتی ہے کہ اس بچے کو یہ احساس ہے کہ چوری غلط کام ہے، حالانکہ ابھی اس نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، ابھی اس کو ماں باپ نے بھی نہیں بتایا، اور اگر ماں باپ نے بتایا ہے تو ماں باپ نے تو بہت ساری اور بھی چیزیں بتائی ہیں، لیکن یہ چوری والی بات اس کی سمجھ میں جلدی آ جاتی ہے، جھوٹ والی بات اس کی سمجھ میں جلدی آ جاتی ہے۔ یہ وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ اللہ کا انسان سے مطالبہ کیا ہے کہ میں نے جس فطرت پہ تمہیں پیدا کیا تھا اپنی محبت دے کر، اس محبت کو موت تک دل میں باقی رکھو۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اس محبت کو موت تک دل میں باقی رکھو۔ یہ محبت پیدا نہیں کی جاتی، اللہ کی محبت ہر انسان کے دل میں پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ نفرت پیدا کی جاتی ہے، اللہ کی نفرت، اللہ کی بغاوت اور اللہ کی نافرمانی کا شوق پیدا کیا جاتا ہے۔ جھوٹ اور چوری کی عادت ڈالی جاتی ہے، زنا کی عادت ڈالی جاتی ہے۔ کیسے ڈالی جاتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس کا بھی جواب دے دیا، فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اسلام پر فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ فرمایا سب سے پہلے اس بچے کو بگاڑنے میں کس کا حق ہوتا ہے؟ والدین کا۔ سب سے پہلے اس بچے کو بگاڑنے میں کس کا حق ہوتا ہے؟ بولو بھائی، والدین کا۔ بچہ صحیح چلتا رہتا، وقت کا ولی اللہ بنتا، اللہ کا فرما بردار بنتا، عبادت گزار بنتا، دیانتدار اور ایماندار بنتا، مگر بگاڑنے میں سب سے پہلا ہاتھ کس کا ہوتا ہے؟ بولو بھائی، والدین کا۔ والدین اگر ہندو ہیں تو بچے کو اپنے مذہب کی طرف لے کر آتے ہیں، حقیقت کی طرف جانے نہیں دیتے اس کو، حالانکہ بچے کی فطرت تقاضا کرتی ہے کہ وہ برحق معبود کی طرف جائے۔ اسے بت کا نام لینے میں مزہ نہیں آتا، اسے اللہ کا نام لینے میں مزہ آتا ہے، ایک خدا کو ماننے میں مزہ آتا ہے، مگر والدین اسے غلط سلط دلائل دے کے اور مندروں میں لے جا کے اور پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے جھکا کر بالآخر اس کی فطرت کو ایسا مس کر دیتے ہیں جیسے کسی کو ٹھنڈا پانی پینے میں، دودھ پینے میں مزہ آ رہا ہو اور کوئی ہیروئنچی اور چرسی اور شرابی اسے بدبودار شراب زبردستی منہ میں لگا لگا کے شراب کا عادی بنا دے، تو ایسے شرابی کو دودھ اور مکھن کا مزہ ختم ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی غیر مسلم والدین اپنی اولاد کو شرک اور بت پرستی سکھا سکھا کے بالآخر اسے بھی بت پرست بنا دیتے ہیں، اسے بھی برباد کر دیتے ہیں۔ فرمایا فأبواہ یہودانہ، یہودی ہیں اگر والدین، تو بچہ جب اپنی فطرت پہ جوان ہوتا ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات بھی درست اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی درست، مسلمانوں کی جماعتوں کو نمازوں کو دیکھتا ہے وہ، مسلمانوں کے وضو کو، رمضان کے روزوں کو دیکھتا ہے، اور یہودیوں کی سازشوں کو دیکھتا ہے، یہودیوں کی سود خوری کو دیکھتا ہے، اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے باپ دادا کا دین برحق نہیں ہے، برحق اہل اسلام کا دین ہے، جن کا حج بھی زندہ، جن کا عمرہ بھی زندہ، جن کی قربانی بھی زندہ، جن کی نماز کا نظام بھی موجود، جن کی زکوٰۃ کا نظام بھی موجود، جن کے ہاں والدین سے عقیدت اور احترام کا نظام بھی موجود، جن کے ہاں نکاح اور شادی کا نظام بھی موجود، اور ہمارے ہاں ان تمام نظاموں کی دھجیاں اڑ چکی ہیں، ہم کیسے برحق ہو سکتے ہیں؟ لیکن اس کے باوجود اس کے یہودی والدین آہستہ آہستہ اس کا برین واش کرتے ہیں اور اسے سمجھاتے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں۔ سب سے بڑے دہشت گرد بن کے بھی جو قوم دنیا کی سب سے بڑی مظلوم ہے، اس مظلوم قوم کو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد بنا کے پیش کرتے ہیں، یہ دکھا کے کہ فلاں کو غیرت کے نام پہ قتل کر دیا، فلاں کو یہ کر دیا، فلاں کو یوں کر دیا، اور اپنی دہشت گردیاں جو عراق میں انہوں نے لاکھوں بچوں کے قتل کی صورت میں کی، افغانستان میں اب تک ہو رہی ہیں اور برما میں کئی سالوں سے جاری ہیں، یہ دہشت گردیاں بچہ دیکھ کے بھی دہشت گردی کے خلاف دہشت گردی ختم کرنے کا ٹھیکے دار اپنی قوم کو سمجھنے لگتا ہے، اور جو قوم ظلم کی چکی میں پس رہی ہے اس کو دہشت گرد سمجھ کے اس کے مذہب کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حرکت کا ذمہ دار اور بچے کو اس کی فطرت سے تبدیل کرنے کا ذمہ دار سب سے پہلے کس کو ٹھہرایا؟ اس کے والدین کو۔ سب سے پہلے یہ کام والدین کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات بھائی؟ نہیں آ رہی۔ فَأَبَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، فرمائے یہ والدین ہی ہیں جو اپنے بچے کو عیسائی بناتے ہیں۔ بچہ جب بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے اسے فطرتاً اسلام سے محبت ہوتی ہے۔ عبادت کرنا ہر انسان کی فطرت ہے، کہ خدا کے سامنے سر جھکانا انسان کی فطرت ہے۔ تبھی اسے صحیح خدا نہیں ملتا تو جھوٹے خداؤں کے سامنے جھک جاتا ہے وہ۔ اس کے والدین اسے بتاتے ہیں متضاد باتیں، اسے احساس ہوتا ہے کہ ایک خدا اگر ہے تو پھر یہ عیسیٰ ابن مریم سے ہم دعائیں کیوں مانگیں؟ حاجات اور مشکل کشا اور حاجت روا انہیں کیوں سمجھیں؟ یہ اشکال اس کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ آج تک کبھی تین ایک نہیں ہوا، اور ایک تین بولو بھائی نہیں ہوئے۔ جو تین ہے وہ ایک نہیں ہو سکتا، اور جو ایک ہے وہ تین نہیں ہو سکتا۔ وہ بائبل میں توحید کی آیتیں پڑھتا ہے کہ خدا ایک ہے، اپنے والدین سے پوچھتا ہے کہ ابو جب خدا ایک ہے تو پھر مریم کیوں خدا ہے، عیسیٰ کیوں خدا ہے، اور ان کے ساتھ اللہ بھی خدا ہے، یہ تین خدا کیا ہو گئے؟ تو والدین اس کا یہ عقدہ حل نہیں کر پاتے اور اسے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ایسے ہی باپ دادا سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ نے اگر ہم تمہارے لیے عیسائی مذہب کو پسند نہ کیا ہوتا تو اللہ تمہیں عیسائی گھرانے میں پیدا نہ کرتا۔ تمہیں جس خدا نے جس گھر میں پیدا کیا یہ اس کی علامت ہے کہ خدا تم سے اسی دین کا مطالبہ کرتا ہے۔ اب کوئی میرے پاس آئے، ایک عیسائی نے مجھ سے یہی کہا کہ میرے اللہ نے اگر مجھے عیسائی نہ بنانا ہوتا تو مجھے عیسائیوں کے گھر میں پیدا کیوں کیا؟ یہ پیدا کرنا اس کی علامت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں عیسائی مذہب میں زندگی گزاروں۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تم چوروں کے گھر میں پیدا ہوتے تو اس کا مطلب کیا اللہ چوری پسند کرتا ہے؟ اگر تم ڈاکوؤں کے گھر میں پیدا ہوتے تو کیا مطلب اس کا مطلب کہ اللہ ڈکیتی کو پسند کرتا ہے؟ اگر تم زانی اور اچکوں کے گھر میں پیدا ہوتے تو کیا مطلب اللہ اب زنا سے نفرت اللہ نے چھوڑ دی ہے، تم جو چاہے کرو؟ اگر تم ایسی قوم میں پیدا ہوتے جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں اولڈ سینٹر میں جمع کرا کے آ جاتے ہیں تو پھر کیا مطلب اللہ یہ چاہتا ہے کہ بوڑھے والدین کو چھوڑ دیا جائے؟ تو پھر اگر تم ہندو کے گھر میں پیدا ہوتے اور ہندو سینکڑوں خداؤں کی عبادت کرتا ہے جسے تم بھی غلط کہتے ہو تو کیا مطلب؟ یہ تو اس کی علامت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہندوؤں کے گھروں میں پیدا کر کے اس کی اتھارٹی دے دی، سند دے دی، اجازت دے دی کہ تم بھی سینکڑوں خداؤں کے سامنے سر جھکاؤ۔ تو بھائی یہ دلائل کا جواب تو بہت آسانی سے ہو جاتا ہے، مگر والدین ہیں جو اپنی اولاد کو نہ تو علماء کے پاس جانے دیں گے نہ مسلمانوں کے پاس جانے دیں گے، اور یہی ڈرائیں گے کہ مسلمان دہشت گرد ہے، مسلمان بم پھاڑتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سال کی عمر میں ایک 9 سالہ کنواری سے شادی کی، یہ تو معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشت عیش و عشرت کی زندگی ہے۔ ایک وقت میں 9 بیویاں جس پیغمبر نے رکھی ہو یہ مذہب کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آ رہا اور دوسرے کی آنکھ کا بال نظر آ رہا ہے، وہ اپنی آنکھ کے شہتیر کو بھول جائے گا، وہ عیسائی وہ بھول جائے گا کہ ایک خدا اور تین خداؤں کا مسئلہ آج تک حل نہیں ہوا، اور عیسائیت کی کوئی تعلیمات عیسیٰ ابن مریم کی ہمارے پاس محفوظ نہیں ہے جنہیں ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات ہیں۔ یہ سارے دلائل اسے پریشان کرتے ہیں مگر پھر بھی وہ عیسائی مذہب پر قائم رہتا ہے۔ کیوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باطل مذہب پر قائم رہنے کا ذمہ دار سب سے پہلے کس کو قرار دیا؟ بولو بھائی والدین کو۔ والدین اسے حق پر نہیں آنے دیتے۔ یمجسانی ہی، مجوسی بنا دیں گے، آگ کا پرستار، آگ کا پجاری، کیا دنیا میں آگ کی عبادت کرنے والے موجود نہیں ہیں؟ عقل مانتی ہے کہ آگ کی پوجا کی جائے جسے خود اپنے ہاتھوں سے جلاتے ہو، تیز ہوا کے جھونکوں سے بجھ جاتی ہے، اور جس کی طبیعت میں شرارت کا غلبہ ہے اس آگ کے سامنے جھکنے والے جھکتے ہیں۔ انہیں اس عبادت پہ کس نے لگایا؟ بولو بھائی، والدین۔ اور مسلمان میں بھی اگر مسلمان کو مذہب پہ چلانے میں والدین کا بڑا کردار ہوتا ہے تو مذہب سے ہٹانے میں بھی سب سے پہلے کس کا کردار ہوتا ہے؟ بولو بھائی، والدین کا۔ سب سے پہلا کردار کس کا ہے؟ والدین کا۔ سب سے پہلے والدین اپنے بچے کو بے نمازی بناتے ہیں، سب سے پہلے والدین اپنے بچے کو داڑھی سے روکتے ہیں، سب سے پہلے والدین اپنے بچے کو حلال و حرام کی فکر اس کے دل سے کھرچ کھرچ کے نکالتے ہیں، سب سے پہلے والدین بچے کو جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں۔ سب والدین کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو بگڑنے والے ہیں ان میں سب سے پہلا کردار کس کا ہوتا ہے ان کو بگاڑنے میں؟ والدین کا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر بگڑے ہوئے کی ذمہ داری اس کے والدین پر ڈال دیں، یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ بہت سے والدین اچھی تربیت کرتے ہیں لیکن ماحول بگاڑ دیتا ہے بچے کو۔ حدیث میں یہ نہیں ہے کہ والدین کے علاوہ کوئی نہیں بگاڑ سکتا، ماحول بگاڑتا ہے بعض دفعہ۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا بگڑا ہوا کافر، کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کو بگاڑنے والے معاذ اللہ نوح علیہ السلام تھے؟ نا نا نا، نوح علیہ السلام تو اس کی ہدایت کی فکر میں جتنے لگے کوئی کسی کی ہدایت کی فکر میں اتنا نہیں لگتا، اس کو بگاڑا ماحول نے۔ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ سب سے زیادہ کردار کس کا ہوتا ہے؟ والدین کا۔ دوسروں کا بھی ہوتا ہے لیکن سب سے پہلا کردار کس کا؟ والدین کا۔ اب میں بتاؤں گا کیسے بگاڑتے ہیں، خاص طور پہ آج کل۔ آپ کہیں گے کہ ہم نے تو کبھی اپنے بچے کو نہیں کہا کہ بیٹا جھوٹ بولنے میں بہت ثواب ہے، جھوٹ بولا کرو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی تو بتا دیں بھائی۔ آپ کہیں گے ہم کب بگاڑ رہے ہیں، ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ بیٹا جھوٹ بولنا بہت ثواب ہے، ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ رشتہ داری توڑنا بہت ثواب ہے، ہم نے تو ہمیشہ یہی بتایا کہ رشتے جوڑنے میں ثواب، سچ بولنے میں ثواب، نماز پڑھنے میں ثواب، پاک صاف رہنے میں ثواب، بڑوں کی اطاعت اور فرما برداری میں ثواب۔ یاد رکھو یہ زبانی دعوے ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ زبانی کلامی دعوے۔ اگر آپ بچے کو 100 دفعہ صبح و شام کہو کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، لیکن جب تھوڑی سی مشکل پڑی آپ نے بچے کے سامنے سفید جھوٹ بول دیا، تو بچہ کیا سیکھے گا؟ کہ جھوٹ بولنا ثواب تو ہے مگر اگر کوئی مشکل ہو تو پھر، سوری، سچ بولنا ثواب تو ہے مگر اگر کوئی مشکل ہو تو پھر جھوٹ بولنا ثواب ہے۔ یہ جو میرے والدین نے مجھے بتایا کہ سچ بولنا ثواب ہے، یہ جب کہ جب سچ بولنے میں کچھ بھی نہ جا رہا ہو، ورنہ اصل حکم یہی ہے جس پر میرے والدین عمل کرتے ہیں۔ بچہ دیکھتا ہے کہ اس کی ماں اس بچے کے باپ کے سامنے جھوٹ بولتی ہے، بچے کو حقیقت کا علم ہوتا ہے، اور والدہ محترمہ اپنے شوہر کو بیوقوف بنانے کے لیے جھوٹ بول دیتی ہیں، جس کا علم کس کو ہوتا ہے؟ بچے کو۔ تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ سچ بولنا ثواب ہے مگر خاص حالات اس سے مستثنا ہیں۔ نہیں یاری بات، شوہر بیوی کے سامنے جھوٹ بولتا ہے۔ رات مدنی مسجد میں تھا، بچے کو دوستوں سے پتا چل جاتا ہے کہ ابا رات کو مدنی مسجد میں نہیں تھے، تو بچہ سمجھ جاتا ہے کہ میرے ابا نے جو سچ بولنے پر اس دن 1.5 گھنٹہ کی تقریر کی تھی میرے سامنے بٹھا کے، تو وہ بالکل صحیح تھی، لیکن اگر کبھی کوئی مجبوری ہو تو وہ مجبوری کے حالات اس قاعدے سے کیا ہیں؟ مستثنا، خارج ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال. بڑوں کا احترام کرنا چاہیے. بچوں نے اسکول میں پڑھا، گھر میں بھی پڑھا اس نے، ماں باپ نے سکھایا، بڑوں کا احترام کرنا چاہیے. لیکن بچے نے دیکھا کہ میرے ابا اپنے باپ کا احترام، بولو بھائی، نہیں کرتے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں. تو بچہ جس احترام کے ساتھ پیدا ہوا تھا، جو احترام کی فطرت لے کے پیدا ہوا تھا، ماں باپ اس کی فطرت کو مس کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی علمی نقطے کی بات بتا دوں، ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ باپ دادا لوگ، باپ والدین اپنے بڑوں کی خدمت بچوں کے سامنے کرتے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جیسے پوتا یہ دیکھتا تھا کہ میرے ابا میرے دادا کی کتنی خدمت کر رہے ہیں اس بڑھاپے میں، لہذا پوتا یہ ماحول سیکھتا تھا کہ مجھے بھی اپنے باپ کی ایسی ہی کرنی ہے. لیکن اب دیر سے شادی کا نقصان یہ ہوا کہ پوتے کو اپنے ابا کو یہ دیکھنا نصیب ہی نہیں ہوتا کہ وہ اس کے دادا کی خدمت کر رہے ہیں، کیونکہ پوتے کی عمر 7-8 سال جو سیکھنے کی عمر ہوتی ہے، اس سے پہلے ہی دادا اس دار فانی سے کوچ کر چکے ہوتے ہیں، کیونکہ ابا نے شادی اتنی دیر میں کی ہوتی ہے کہ جب ان کا بچہ 7 سال تک ہوتا ہے تو وہ ابا خود دادا بننے کے کی عمر کو ہوتے ہیں. وہ یہ بھی نقصان ہو رہا ہے دیر سے شادی کا، فیملی سسٹم برباد ہو رہا ہے اس سے. نہیں آ رہی نا سمجھ میں؟ یہ ٹیکنیکل باتیں آپ کو یہیں سننے کو ملیں گی، اور یہ ہیں 100% درست. ہم نے دیکھا کہ اپنی والدہ کو، میری والدہ حیات ہے، اللہ ان کی عمر میں اور برکت دے، میں نے اپنی والدہ کو دیکھا کہ میرے نانا کی کتنی خدمت کرتی تھی، میں نے اپنے سگے ماموں کو دیکھا کہ میرے نانا کی کتنی خدمت، نانا کی بھی اور نانی کی بھی. نانی کا انتقال میری پچھلے مہینے ہوا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے ماموں اور والدہ سب مل کے نانا نانی کی بے تحاشا خدمت کر رہے ہیں. میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ انہوں نے میری دادی کی کتنی خدمت کی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ روزانہ آ کے ان کی خیریت پوچھنا، کچھ جیب خرچی کے لیے پیسے دینا، ان کی بیماریوں میں ان کا خیال کرنا. تو یقیناً میرے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ بھائی ہمارے گھر کے طور طریقے یہی ہیں، لہذا کل میرے والدین اگر بوڑھے ہوں گے تو مجھے بھی ان کی، بولو بھائی، یہی خدمت کرنی پڑے گی. اگر میرے والد صاحب کی شادی دیر سے ہوتی، والدہ محترمہ کی شادی دیر سے ہوتی اور میں پیدا ہو جاتا، تو میں اپنے نانا نانی کو اپنی زندگی میں دیکھ پاتا؟ بولو بھائی، ہوش کی حالت میں دیکھ پاتا میں؟ خدمت تو دور کی بات، نہ اپنی دادی کو دیکھ پاتا کہ ان کی خدمت میرے والدین نے کیسے کی، دادا میرے جلدی انتقال کر گئے تھے، اور نہ اپنے نانا نانی کو دیکھ پاتا. سب نے مل کے خدمت کی، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب دادا دادی نانا نانی کی یہ خدمت کرنی پڑتی ہے تو والدین کی اس سے بھی زیادہ کرنی پڑے گی. تو بچے کو بڑوں کا احترام سکھانے کے لیے ایک آدھ بڑا رکھا کریں گھر میں، شادی جلدی کریں تاکہ جب آپ کی اولاد ہو تو گھر میں کوئی دادا دادی نانا نانی ٹائپ کی کوئی چیز. بولو بھائی، آپ لوگ جملہ مکمل کیا کریں ورنہ مجھے غصہ آ جائے گا. میں اس لیے بلواتا ہوں تاکہ بیداری کا پتہ چلے، آپ بیدار ہیں یا نہیں ہیں، یا ڈراما دیکھ رہے ہیں، کوئی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کوئی خبرنامہ دیکھ رہے ہیں. خبرنامے میں ایسا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے انسان، سمجھ میں نہیں آیا، بٹن دبا کے چینل تبدیل کر دیا، بولتا تو کچھ ہے نہیں. کرکٹ دیکھتے ہیں، اس میں پتہ چلتا ہے کہ دیکھ رہا ہے. کرکٹ دیکھتے ہیں جب لوگ تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ دیکھ رہے ہیں، دل کی دھڑکنیں، جذبات، ایک بال 3 رن، اس میں منتیں مان رہے ہیں کہ یا اللہ یہ چھکا لگا دیا اس نے، 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھوں گا، ایسے جذبات ہوتے ہیں. وہ اللہ کا بڑا فضل ہوا الحمدللہ، مجھے کسی نے بتایا پاکستان ہارے گیا. ہارنے پر خوشی اس لیے ہوئی ہے، اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں پاکستان سے محبت نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ محبت، حقیقی محبت ہمیں ہے پاکستان سے. ہارنے کی خوشی اس لیے ہو رہی ہے کہ مفید کاموں میں لگیں گے. کرکٹ میں ہمارا ملک افورڈ نہیں کر سکتا کرکٹ کو، जिस मुल्क के पास खाने पीने की रोटी रोटी के पैसे ना हो, वो खेलों पे इतने पैसे लगाए, और इज्जत और जिल्लत जिस चीज में है उसको समझ नहीं रहे, साइंस टेक्नोलॉजी के मैदान में, तालीम के मैदान में हारते चले जा रहे हैं, उस पर कभी किसी को दो आंसू भी नहीं बहाता कोई, गेंद और बल्ले में जीत जीत के फखर कर रहे हैं कि माशाल्लाह, कुछ भी नहीं होगा इससे, लोड शेडिंग, पाकिस्तान जीत जाता तुम्हारी लोड शेडिंग कम होती है भाई, बल्कि हुकूमत एक हफ्ता खुशी में लाइट बंद कर देती। हमारी हुकूमत की खुशी मनाने के तरीके भी क्या हैं? निराले, उनको पता है ये कौम अभी खुश है, अभी जो भी गम दे दो इन्हें बर्दाश्त कर लेंगे, तो लोड शेडिंग का गम, गैस महंगी, पेट्रोल जो इतना सस्ता हुआ था वो भी गन पॉइंट पे करवाया गया, पेट्रोल सस्ता सऊदी अरब ने गन पॉइंट पे करवाया कि क्या कर रहे हो, इतना सस्ता करके दे रहा हूं, कुछ तो आवाम को सहूलत दो, तो पेट्रोल दोबारा सुना आहिस्ता आहिस्ता वापस अपनी पुरानी पोजीशन पे चल पड़ा है, पता नहीं कब पहुंचेगा लेकिन चल पड़ा है वो, और जब एक दफा चल पड़ता है तो फिर पुराने रिकॉर्ड, जितना भी जो सहूलत मिली है ना हुकूमत, अब जब महंगा करेगी तो ये पुराने पैसे भी, इनकी भी रिकवरी होगी। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, क्या बात थी यार, फिर किधर उधर चली जाती जी, हाँ जुमला जो है ना, जब मैं बात करूं तो मुकम्मल किया करें, ऐसे जैसे कोई मैच देख रहे हो, जो जज्बात होते हैं ना, क्या पता नहीं क्या कहेंगे, सही कहेंगे गलत कहेंगे, अगर सही कहेंगे तो हो सकता है हमारी इस्लाह हो जाए, गलत कहेंगे तो हम सवाल पूछेंगे, जुम्मे में आके बैठ जाते हैं हाथ बांध के, बस सही कहें गलत कहें हमारी बला से, जो मर्जी कहें, तो ये नहीं होना चाहिए। तो वालिदैन क्या करते हैं मेरे भाई, अपने बड़ों का एहतराम बच्चे के सामने नहीं करते। एक पठान थे कबाइली इलाकों के, उन्होंने मुझे एक वाकया सुनाया अपना, बहुत पहले सुना था लेकिन दिल में नक्श हो गया। जवान आदमी तकरीबन 27-28 साल उनकी उम्र और शादीशुदा बच्चों वाले, वो कहने लगे, अपने दादा की शिकायत कर रहे थे, शिकायत क्या बस एक वाकया सुना रहे थे मिजाह में हंस हंस के, कह रहे मैं भी बैठा हुआ और हमारे दादा के 8-10 पोते जो मुख्तलिफ बच्चों से थे सब कमरे में बैठे हुए, और हमारे वाले साहब भी और हमारे चाचा भी सब बैठे हुए, तो हमारे दादा मुझे हंस हंस के बता रहे, मौली साहब हमारे दादा बड़ा सख्त मिजाज आदमी है। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे हमने कोई उल्टी सी बात कर दी, मेरे दादा ने उठा उठा के सबको जूते मारे वही मजलिस में, कह रहे चाचा को भी बाप को भी हमें भी, और हंसते हुए बता रहे कि हम सब कोई सोफे के नीचे घुस रहा है, कोई खिड़की से बाहर छलांग मार रहा है, हंस हंस के बता रहे। मुझे अच्छा लगा, क्यों? दादा है तो दादा कोई अथॉरिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? चूंकि बाप जब जूते खा रहा है दादा के, तो बेटा कैसे कहेगा कि तुम कौन होते हमें जूते मारने वाले? बाप हंस रहा है और इसको मजाक समझ रहा है कि कोई बात नहीं, दादा को आज गुस्सा आ गया तो हम अपनी कमर बचाएं जूतों से। आज बाप अगर बेटे पर हाथ उठा ले तो बेटा उसके खिलाफ FIR कटवा देगा, क्योंकि बेटे ने देखा, अगर बेटा देखे कि मेरा बाप ने मेरे दादा का कैसा एहतराम किया, कैसी कड़वी कसीली बर्दाश्त की, बेटे के दिल में भी बाप का एहतराम पैदा होगा। बेटा अपनी मां को देखे, बेटी अपनी मां को देखे कि मेरी मां मेरी नानी का कैसा एहतराम करती है, अल्लाह करे नानियां हों, इतनी जल्दी शादियां हों कि नानियां आइंदा आने वाली नस्लों को नानियां अवेलेबल हो उनके लिए, मुयस्सर हों, वरना कुछ वक्त के बाद मार्केट से नानियां और दादियां शार्ट होने वाली हैं। जब नानी बनने की उम्र होती है उस वक्त इनकी शादी हो रही है, बस 1-2 साल रह गए मौली साहब शादी करा दें, वरना चांस औलाद का खत्म। तो अब बताओ मेरे भाई, जिस बेटी ने देखा हो अपनी मां को कि मेरी नानी जब उसे आवाज देती है तो ये सारे काम छोड़ के मेरी मां उसकी खिदमत में चली जाती है, तो वो बेटी खुद ब खुद ये सीखेगी कि नहीं सीखेगी? लेकिन आजकल घरों में क्या हो रहा है, वालिदैन अपनी औलाद के सामने अपने बड़ों की गीबतें करते हैं, बुराइयां करते हैं, भाई अपने बेटे के सामने अपने दूसरे भाई की बुराई करता है, इससे बच्चे के दिल में चचा का एहतराम खत्म। एक तो ये बात याद रखो, ये उर्दू जबान की जो एक खूबसूरती है ना, इसमें एक ये भी है कि रिश्तों के नाम है बाकायदा। भाई के छोटे भाई को चचा कहते हैं, सॉरी वालिद के छोटे भाई को चचा, वालिद के बड़े भाई को ताया, बड़े भाई की बीवी को, भाई की बीवी को क्या, भाभी, और वालिद की बहन को फुफ्फो, अम्मी के भाई को बोले भाई, आप लोग तो भूल गए, आपके मामू नाना के बारे में मैं बता रहा हूं, आप मामू आपके हैं बताना मुझे पड़ रहा है। अम्मी के भाई को क्या कहते हैं, मामू। ये अल्फाज से रिश्ते का पता चलता है कि ये आपके लगते क्या हैं। इंग्लिश में सबके लिए एक ही लफ्ज है, वो क्या है भाई, अंकल। अंकल तो दुकान वाले को भी आदमी कह सकता है भाई, छोले बेचने वाले को भी कह सकता है, गोले गंडे वाले को भी, अंकल ये तीन गोले गंडे बना दे मुझे, कहते नहीं कहते। क्या पता चलेगा ये तुम्हारा लगता क्या है और तुम में इसका एहतराम किस हैसियत से करना है। भाभी को आंटी कह दिया, हालांकि बड़े भाई की बीवी काबिले एहतराम है भाई की वजह से, आंटी तो कोई भी हो सकती है। आंटी तो बताऊं कोई भी हो सकती है, जो W11 में जेब कुतरने के लिए चढ़ती है ना कुछ खवातीन, आपका पता नहीं पहले बहुत होती थी, उनको भी लोग आंटी कहते थे, आंटी जरा उधर को जाके बैठे आप, वो खवातीन से चिपक रही होती थी पर्स काटने के लिए, उन्हें भी लोग आंटी कहते हैं। तो आंटी का लफ्ज तो एक बहुत ही आम है, फुफ्फो का लफ्ज, फुफ्फी का लफ्ज, अब्बू की बहन, फिर आपका खाला जात से जो रिश्ता है फूफी जात से, उसको फूफी जात कह दो, खाला जात कह दो, मामू जात कह दो, ये सब अलग अलग रिश्ते हैं, सबको कजन। तो इसलिए उर्दू जबान की हिफाजत इसलिए भी करें कि इसमें हमारी तहजीब सिमट के आई है, ये अगर जबान खत्म तो फिर रिश्ते भी, क्योंकि उनके यहां नहीं होते ये रिश्ते, उनके अंकल बड़ी मुश्किल से उन्होंने निकाला है सोच समझ के, वरना उनको ये अंकल लफ्ज भी नहीं मिल रहा था, निकाल लिया उन्होंने कि चलो थोड़ा सा कुछ एहतराम वाला है तो कुछ ना कुछ तो फिट करो उसके ऊपर जाके, तो उनको एक अंकल लफ्ज मिला, सारी दुनिया के सारे इंसानों पे उन्होंने उसी को फिट कर दिया। तो जी हाँ वो बता रहा हूं, वही बता रहा हूं मैं। तो ये कह रहे मौजू आदम अलैहिस्सलाम का चल रहा था, ये वही मौजू की तकमील हो रही है, मैं लाता हूं उस पर, इसको ये जो मैं बात कर रहा हूं इसको उससे मैं जोड़ रहा हूं अभी। चीजों के बनाने के तरीके अलग होते हैं ना, सारे पुर्जे बना के जोड़ दो और एक एक पुर्जा फिट करते रहो तो उसमें टाइम लगता है। तो आपने उनके सामने झूठ बोला तो बच्चा क्या सीखेगा मेरे भाई, आप अपने बच्चे के सामने अपने भाई की गीबत कर रहे हैं, उससे लड़ रहे हैं, तो बच्चे के दिल में चचा की मोहब्बत पैदा होगी नहीं होगी, मामू की मोहब्बत पैदा होगी अगर आपकी बच्चे की वालदा अपने भाई से लड़ती है। और याद रखो जिस आदमी ने अपने बच्चे के दिल में चचा का एहतराम डाल दिया तो बाप का खुद ब खुद ज्यादा पैदा हो जाएगा, क्योंकि बच्चा जब उसको चचा समझ के एहतराम करेगा तो उसको यह तो एहसास रहेगा कि अब्बा इससे भी ज्यादा अहमियत का हामिल है। तो मैं ये जो बता रहा था ना कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया ये बताने के लिए कि मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है, इस आदम से, लिहाजा अल्लाह चाहते हैं कि आदम और उसकी औलाद को भी सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे हो, अल्लाह से। और इस मोहब्बत में भी सबसे पहले रुकावट कौन डालता है, वालिदैन डालते हैं। ये मोहब्बत की जुजियात बयान कर रहा हूं, उसके असरात मोहब्बत ना होने के। मोहब्बत होती है तो शरीयत के सारे हकाम पे अमल करेगा, वो बाप का एहतराम, मां का एहतराम, चोरी से बचेगा, झूठ से बचेगा, और बड़ों का एहतराम, बड़ों के साथ हुस्ने सुलूक, बड़ों की खिदमत, बूढ़ों का एहतराम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन मिन इजलालिल्लाहि इकरामदिशीबिल मुस्लिम, जो अल्लाह की ताजीम करता है वो सफेद रीश दाढ़ी वाले का एहतराम भी करता है, सफेद बालों वालों का एहतराम भी करता है वो। बच्चा ये देखता है, बेनमाजी कैसे बनाते हैं वालदेन, बच्चा देखता है कि जिस दिन मुझे सुबह स्कूल जाना होता है मेरी मां कैसे रात ही को नाश्ता बना के रखेगी और कपड़े इस्त्री करके रख देगी और सुबह मुझसे पहले आधा घंटा पहले उठी भी होके सब कुछ तैयार करके मुझे बिठा के बाहर निकल के वैन में बिठाएगी, उसके बाद सुकून का सांस लेगी। स्कूल जाने के फजाइल कम बयान किए जाते हैं, पहुंचाने की कोशिश ज्यादा की जाती और नमाज में नमाज के सिर्फ फजाइल सुनाए जाते हैं। बेटा नमाज पढ़ना मुसलमानों का काम है, कभी कभार पढ़ लिया करो। तुम्हारे अब्बा भी मैंने देखा था कि वो एक दफा ईद की नमाज पढ़कर आ रहे थे, इसीलिए मैंने उनका रिश्ता कबूल किया था। और तुम्हारे अब्बा ने मेरे अब्बू के सर पे एक दफा टोपी देखी थी, इसे देखकर एहसास हुआ कि मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसी वजह से उन्होंने भी रिश्ता समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही भाई। इस्लाम की चंद एक अलामतें, सर पे टोपी मुसलमान पहनते हैं तो टोपी से कुछ थोड़ा सा लुक आता है कि कुछ मुसलमान फैमिली से ताल्लुक होगा, समझ रहे हैं? अब बगले तो चेक नहीं कर सकते ना किसी की भाई, इसी से अंदाजे लगाते हैं कि टोपी। और दो चार चीजें, रमजान में अगर कोई पकोड़ों वकोड़ों की थोड़ी सी खुशबू आ रही है तो इसका मतलब कभी कभार रोजा भी रखते हैं। स्कूल के लिए पहुंचाने का इंतजाम, वैन निकल जाए शोहर से कहा जाएगा आप गाड़ी में ले जाइए प्लीज, लेकिन नमाज के लिए सिर्फ क्या होता है मेरे भाई, फजाइल। बेटा हम मुसलमान हैं, नमाज पढ़ते, नमाज इस्लाम का रुकन है, पांच नमाजें मुसलमान पे फर्ज है। पहला कलमा तैयब, तैयब मैंने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल, बच्चे को पहला कलमा याद हो गया माशा, इस्लामी स्कूल में पढ़ रहा है भाई, इससे पता चल गया भाई। लेकिन नमाज के लिए वो एहतमाम नहीं है जो स्कूल पहुंचाने के लिए, समझ में नहीं आ रही बात? तो बच्चे को ये एहसास होता है कि अगर ये कोई जरूरी चीज होती तो सबसे पहले कौन पढ़ता, बोलो भाई वालिदैन पढ़ते, और अगर खुद पढ़ते हैं तो मुझे भी उतने एहतमाम से पढ़ाते जितने एहतमाम से स्कूल भेजते हैं। ये मौजू बहुत तवील है कि किस तरह वालदेन बच्चों को बिगाड़ते हैं, बहुत कुछ कहने को है इसमें। देखो आपस के इख्तलाफ और लड़ाई झगड़ों को बच्चों के सामने बयान ना करो, बच्चे के सामने मां हमेशा बाप का एहतराम करे, जब लड़ाई का मूड हो बच्चे को कमरे से बाहर निकाले कुंडी लगा के फिर जो मर्जी करे, बच्चे को पहले क्या करें, बच्चा जब बेटी खास तौर पे बेटी जब ये देखती है ना कि मेरी मां मेरे बाप के सामने जबान चलाती है तो समझ लो शादी के बाद यही काम इसके मियां के साथ होने वाला है, वही होगा, वो भी शौहर के सामने जबान चलाएगी। और अगर बेटी ने देखा कि मेरे अब्बा अगर गलती कर भी लें तो मेरी वालदा एहतराम में थोड़ी देर खामोश रह लेती हैं, थोड़ी देर इसलिए कह रहा हूं कि ज्यादा देर तो खामोश रहना मुमकिन नहीं है खवातीन, थोड़ी सी देर दो मिनट के लिए चुप रहती है कि चलो इनको भड़ास निकालने दो, तीसरे मिनट में फिर वो फायरिंग होगी। अभी एक आध मिनट ही की बात होती है, जब इंसान गुस्से में होता है बीवी को सुनाता है तो एक आध मिनट में ही वो गुस्सा उसका आहिस्ता आहिस्ता ठंडा हो जाता है अगर सामने से जवाब ना मिले। होता क्या है, आपने गुस्से में सुनाई फिर सामने से उससे बढ़कर जवाब मिला, फिर यहां से फिर वहां से फिर होते होते लड़ाई झगड़ा तलाकें हो जाती हैं। एक साहब ने हमारे हजरत ने बताया कि एक आदमी घर आया कमरे में, दरवाजा उसने धाड़ करके जोर से बंद किया, आहिस्ता बंद करना चाहिए था लेकिन धाड़ करके गलती से बेचारे से हो गया। बीवी ने कहा जरा और जोर से बंद कर दो। अब उससे वो किसी मुमकिन है बाहर कहीं झगड़ के आया हो, किसी से फड्डा हुआ हो, कुछ हुआ हो, नॉर्मल हालत में ना हो, लेकिन आगे कमरे का दरवाजा आया बीवी के पास ही है बैठ के बातें चीते करने के लिए और आगे धाड़ करके दरवाजा बंद कर दिया। बेगम ने कहा जरा और जोर से नहीं कर सकते? बेगम भी बेवकूफ, भाई तू छोड़ अभी इसको, कर दिया उसकी हालत देख। बेगम बेवकूफ, उसने कहा और जोर से। ये उनसे बड़े बेवकूफ, इन्होंने वापस खोला और पूरी ताकत से और जोर से दौड़ करके, बीवी को और गुस्सा आया कि लड़ रहा है बदमाशी दिखा रहा है। ये अंदर के जज्बात बता रहा हूं, जबान से नहीं बोलेंगी, अंदर के जज्बात बदमाशी है। और जोर से उसने उठाया, بالآخر وہیں کھڑے کھڑے جب تک طلاق نہیں ہوئی ہے دونوں کو سکون نہیں ملا. یہ ہو رہا ہے, یہ طلاقیں اس طرح سے ہو رہی ہیں. تو ماں جب دیکھتی ہے نا اپنے بچے کو, بچہ جب دیکھتا ہے نا, بیٹی خاص طور پہ جب دیکھتی ہے اپنی والدہ کو کہ وہ کیسے میاں کے سامنے زبان چلا رہی ہے اور کیسے کھانچے کھولے میں, ابا کی پتلون لٹکی ہوئی ہے اور اماں بٹوے سے پیسے نکال کے اپنے تقسیم ہو رہے ہیں خیرات, اور جب ابا آئے وہ بےچارے اتنے سیدھے, ان کو پتہ ہی نہیں کہ کتنے پیسے چھوڑ کے گیا تھا کتنے باقی ہیں. تو یہ ساری چیزیں کون سیکھتا ہے بھائی؟ ماں سے بیٹیاں سیکھتی ہیں اور باپ سے بیٹا سیکھتا ہے. یہ وہی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بچہ بالکل ٹھیک ٹھاک پیدا ہوتا ہے فطرت پہ, دیانتدار, امانتدار, سچا, طہارت سے محبت کرنے والا, اسلام سے محبت کرنے والا, لیکن بگاڑتا کون ہے؟ والدین. آخر میں بس ایک بات بتا کے بیان ختم کرتا ہوں. دیکھو یہ جو میں نے بتایا یہ اس لیے تاکہ والدین اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں, اس لیے نہیں کہ اولاد اپنے والدین سے بدگمان ہو جائے, کوئی بھی الٹا کام کرے ڈال دے کس کے ماتھے پہ, میرے ابا نے مجھے بچپن میں سکھایا ہی نہیں. یہ بھی کرتے ہیں لوگ, میرے ابا نے مجھے نمازی بنایا ہی نہیں. اللہ نے والدین کا اتنا بڑا حق بیان کیا ہے, آپ کے والدین نے کم از کم آپ کو کلمہ سکھا دیا, ایمان کی دولت مل گئی, تو اس نعمت کو دیکھنا چاہیے کہ کافر والدین اپنی اولاد کو ایمان کی نعمت بھی نہیں دیتے. اور اللہ نے کہا کہ اگر والدین اتنے خراب ہیں کہ تمہیں اتنی غلط تربیت کے شرک پر مجبور کرتے ہیں, غیر مسلم بنانے پر مجبور کرتے ہیں, تو بھی ان کی بات تو نہ مانو, لیکن صاحب ہو ما فی دنیا معروفہ, دنیا میں ان سے اچھے طریقے سے رہو. تو والدین اولاد کی تربیت کریں نہ کریں اس کا تو قیامت میں ان سے سوال ہوگا. اللہ نے فرمایا قو انفسکم اہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اگر والدین نہیں بچاتے تو قیامت میں اللہ ان سے سوال کرے گا. مگر دنیا میں انسان کو اپنی اولاد سے بدگمانی اور ان سے دست درازی کی اجازت نہیں دی ہے. اتنے بدبخت ہوں والدین کہ آپ کو شرک پر مجبور کر رہے ہیں, کافر بننے پر مجبور کر رہے ہیں, تو بھی اللہ نے حکم دیا صاحب ہو ما فی الدنیا معروفہ, تم نے دنیا میں ان سے اچھا سلوک کرنا ہے, اچھا سلوک کرنا ہے. اور اس اچھے سلوک کی اللہ نے دوسرے مقام پر وضاحت بھی کی ہے, لا تقل لہما افن, کسی کڑوی بات پر اف نہ کرنا, ان کو جھڑکنا نہیں ہے, ایسے بات کرنا ہے ان کے سامنے ایسے جیسے کوئی غلام کسی آقا کے سامنے تواضع سے, کوئی ملازم کسی آفیسر کے سامنے بات کرتا ہے, اس طرح سے تم نے ان کے سامنے رہنا ہے. یہ میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض لوگ اپنے والدین کے پہلے ہی باغی ہیں, پھر اس قسم کی باتیں سن کے اپنی برائیاں بھی کس کے کھاتے میں ڈالتے ہیں, والدین کی. تو اولاد کو اجازت نہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب.